بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے. عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا، معرفت امامت. چاہتے ہیں کہ ذکر سید الشہداء کے صدقے میں جو خداوند عالم نے فیض عطا کرنا ہے، ذکر سید الشہداء کے صدقے میں جو پروردگار نے ہدایت کرنی ہے، وہ ہمیں اپنے امام کی معرفت نصیب فرمائے. چونکہ امام ہی کی معرفت سے سب کچھ ممکن ہے، امام ہی کی معرفت سے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ کربلا والوں کا ذکر کر سکیں. چونکہ کربلا کا ذکر انسان کو مظلوم رہ کر فاتح بننا سکھاتا ہے. کربلا کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس میں انسان ایسے افراد کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن کے ظاہراً سر کاٹ دیے گئے، لیکن خدا وند عالم نے ان کو سروں کو فراز کیا ہے. کربلا کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو مایوسی کی ظلمتوں سے نکال لیتا ہے. کربلا کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے انسان کو ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر خدا وند عالم اس راہ میں جان بھی لے لے تو انسان مرتا نہیں ہے بلکہ شہید کہلاتا ہے. شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے توفیق عطا کی، توفیق نصیب کی کہ ذکر سید الشہداء کر سکیں. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم لغت کے پاس جاتے ہیں اور امام کا معنی دریافت کرتے ہیں، تو وہ امام کا معنی حکومت کا دیتا ہے، امامت کا معنی حکومت کا. اسی امامت سے جب امام کو مشتق کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب حاکم کے ہیں. یعنی جب کہا جائے گا کہ فلاں کی امامت ہے، یعنی فلاں کی حکومت ہے، اس امامت میں فلاں امام ہے، تو کہا جائے گا کہ اس حکومت میں فلاں امام ہے، یعنی فلاں حاکم ہے، کہ جس کے پنجہ قدرت میں پروردگار نے اس حکومت کو دیا ہے، کہ جس کو حاکم بنایا ہے. اسی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مشتق کے جتنے بھی استفادے ممکن تھے آپ کی خدمت میں قرآن سے عرض کیے. کہا کہ یہ ہر دو کے لیے استعمال ہوا، انسان کے لیے بھی استعمال ہوا اور غیر انسان کے لیے بھی استعمال ہوا. جہاں پر غیر انسان کے لیے استعمال ہوا، سورہ یاسین میں پروردگار فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا احصا کر دیا امام مبین میں. یعنی کیا مطلب کہ وہ جو امام مبین ہے وہ کہ جس کی حکومت جو کہ حاکم ہے اس قانون کے اوپر اس کائنات کے اوپر جس کا قانون حاکم ہے جو پروردگار اس میں لکھتا چلا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. مفسرین نے امام مبین کو تعبیر کیا لوہے محفوظ سے, یعنی لوہے محفوظ میں پروردگار جو بھی ثبت کرے گا وہ اس کائنات میں رونما ہوگا. اس امام مبین میں پروردگار اگر کسی کے موت کے وقت کو معین کرتا ہے تو وہ اس کائنات کے اوپر حاکم ہے. کیا مطلب کہ جب خداوند عالم نے لکھ دیا کہ یہ شخص اس وقت موت پا جائے گا, مر جائے گا, شہید ہو جائے گا, اس کائنات سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لوہے محفوظ میں ہے اس کی حکومت ہے, وہ حاکم ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ملک الموت اس شخص کی اس وقت روح کو قبض کر لے گا. بس اس وجہ سے اس لوہے محفوظ کو بھی امام مبین کہا. اس کے علاوہ خداوند عالم نے سورہ ہود میں من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ کہ قرآن سے پہلے خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کی کتاب کو, حضرت موسیٰ کو جو خداوند عالم نے کتاب عطا کی اس کو امام بنایا تھا, یعنی اس کے اندر جو شے موجود ہے وہ شریعت, اس کی حکومت, اس کتاب میں خداوند عالم نے جس شے کو ذکر کیا ہے وہ انسان کے اوپر واجب, وہ لاگو ضروری ہے کہ وہ اس کو انجام دے. بس ضروری ہے اس کو انجام دے, یعنی اس کی حکومت ہے, وہ امام بھی ہے رحمت بھی ہے. رحمت اس وجہ سے کہ اگر اس کتاب میں موجود احکام پر انسان عمل کرے گا تو خداوند عالم کے نزدیک رحمت پائے گا. اس وجہ سے جو اس کتاب میں موجود امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. جب ہم اس کا استعمال انسان کے نزدیک ہم نے پڑھا کہ قرآن میں جب امام انسان کے لیے استعمال کیا گیا تو وہ کہاں کیا گیا, وہ دو طریقے سے کیا گیا. ایک طریقہ وہ کہ جہاں پر خداوند عالم ایسے آئمہ کا ذکر کرتا ہے, ایسے امام کا ذکر کرتا ہے کہ جو آئمہ الکفر ہیں, کہ جو خداوند عالم کے مقابلے میں آ کر ایک اور حکومت کی بات کرتے ہیں, اپنی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں امام ہوں خداوند عالم کے اس امام کے مقابلے میں کہ جو خدا نے امام بنایا. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ کہ وہ امام جنہوں نے اپنے آپ کو حاکمیت کے لیے قابل سمجھا اور خداوند عالم کے امام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے, وہ ایسے امام قرار دیے گئے ہیں کہ جو کہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یدعونا الی النار, خداوند عالم سورہ توبہ میں کہتا ہے وقاتلوا ائمۃ الکفر, اور جو خداوند عالم کے بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں اپنی امامت کا قائل ہو گیا, اپنی حکومت کا قائل ہو گیا, اپنی حاکمیت کا قائل ہو گیا, اپنی ربوبیت کا قائل ہو گیا, اس کے ساتھ جہاد کرو, یعنی اس سے اظہار براءت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے امام ہیں کہ جن کو خداوند عالم مقرر کرتا ہے, کچھ ایسے امام ہیں کہ جو خود ساختہ امام ہیں, جو کہ خداوند عالم جن کو مقرر کرتا ہے خداوند عالم ان کی اطاعت کو واجب کرتا ہے اور قرآن میں ان کو اولی الامر سے تعبیر کرتا ہے.
خدا تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
ایمان, نعرہ حیدری,
محمد
محمد و اہل بیت محمد پر بلند تر
صلوات.
بھائی خداوند عالم نے سورہ انبیاء میں ان آئمہ کا بھی ذکر کیا, ان اماموں کا ذکر کیا, ان حاکموں کا ذکر کیا کہ جن کو خداوند عالم نے حاکم بنایا. خداوند عالم کیا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے قرار دیے ہیں ایسے امام کہ ان کے صفت کیا ہے کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ مقرب اللہ ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ خداوند عالم کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. یا یوں کہوں کہ جو خداوند عالم امام بناتا ہے اگر اس کی پیروی کی جائے تو انسان کو جو شے حاصل ہوتی ہے اس کو قرب خدا کہتے ہیں. جو بھی شے حاصل ہو اس کو قرب پروردگار کہتے ہیں. اسی کو خداوند عالم قرآن میں اول الامر کے نام سے تعبیر کرتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس امام کو خداوند عالم تعیین کرے اس کی اطاعت واجب, اور جو خدا کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا قائل ہو گیا یا جو خدا کے مقابلے میں خود کی امامت کا قائل ہو گیا اس سے اظہار براءت واجب, اس سے جدائی ضروری. میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے, اور آپ کے سامنے آیات بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمام مسلمان اس چیز پر متفق ہیں کہ قرآن تحریف نہیں ہو سکتی, قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان قرآن کی آیات کو تبدیل کر دے, ایسا نہیں ہے کہ انسان قرآن کے اندر آگے پیچھے تقدیم و تاخیر کر دے. کسی قسم کی تحریف قرآن کے اندر ممکن ہی نہیں ہے. کہ خدا نے خود کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب خداوند عالم اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے, یعنی یہ کلام پروردگار قیامت تک کے لیے معجزہ ہے کہ اس کے اندر تحریف کی گنجائش نہیں ہے. بس انسان جب ہدایت لینا چاہتا ہے, انسان جب یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم سے سوال کرے کہ پروردگارا وہ امام کون ہیں, ان کی کیا صفات ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کو قرار کون دیتا ہے, تو اگر قرآن کی طرف رجوع کرے تو پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ دکھائی دیتا ہے. اگر انسان اس طریقے سے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے تو پورا قرآن ہی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ دکھائی دے گا, چونکہ معصوم جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں مگر وہی قرآن ہے. وہ قرآن صامت, یہ قرآن ناطق. کربلا تفسیر قرآن, قرآن آپ کو آگے کہتا ہے کہ دیکھو وحدہ لا شریک کی پیروی کرو, توحید کی پیروی کرو. آپ کو کائنات کے سب سے بڑے موحد اگر کہیں دکھائی دیتے ہیں تو کربلا میں. قرآن کہتا ہے کہ خدا پہ بھروسہ کرو, توکل کرو پروردگار کے اوپر. فَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر آپ کو اس کائنات میں تاریخ بشریت میں کوئی خداوند عالم پہ بھروسہ کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا دکھائی دیتا ہے تو خداوند عالم کے یہ جو حجت ہیں اس کا نام حبیب ابن مظاہر رکھتے ہیں. قرآن جو کہتا چلا جا رہا ہے یہ اس کی تفسیر کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ اس کی تعبیر کرتے چلے جا رہے ہیں. جب قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے قرار دیا ہے ان کو امام. جب ان کو امام قرار دیا ہے, توجہ سے جملہ سنیے گا, جب ان کو امام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی امامت کے امام ہے. ابھی کہا نا بھائی امامت ہوگی تو امام ہے, امامت یعنی حکومت, اس حکومت کا جو حاکم وہ امام. بس اگر یہ امام پروردگار بناتا ہے تو کوئی تو نظام ہے, کوئی تو نظام ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت, توجہ ہے آپ لوگوں کی, کوئی تو ہے نظام کے جس کے سمجھنے کی ضرورت. میں امام حسین کو اپنا امام مانتا ہوں لیکن کیا آیا اس امامت کو درک کرتا ہوں کہ جس کو زہیر ابن کہن نے درک کیا؟ بھائی اس حکومت کے بغیر تو حاکم نہیں ہے نا. اگر خداوند عالم کسی حکومت کا حاکم, اگر خداوند عالم کسی امامت کا امام مقرر کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ ایک نظام ہو, ضروری ہے کہ ایک سسٹم ہو, ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ وہ سسٹم کیسا ہے, ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ وہ امامت کیسی ہے کہ جس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ امام, یہ حاکم ہے, پروردگار نے ان کو حاکم بنایا. مجھے یہ معلوم ہے, توجہ سے جملہ سنیے گا, مجھے یہ معلوم ہے کہ امیر المومنین میرے امام, میرے پہلے امام امیر المومنین, میرے دوسرے امام امام حسن مجتبی. خداوند عالم کے رسول نے بتا دیا کہ میرے بعد یہ 12 میرے خلیفہ ہیں, میرے 12 نائب ہیں, میرے 12 امام ہیں, کہ خداوند عالم نے ان کو امامت عطا کی. جب امامت عطا کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نظام کے تحت ان کو امام مقرر کیا. وہ نظام کون سا ہے؟ آئیے سنیے پروردگار قرآن میں کیا فرماتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. کوشش کروں گا کہ قرآن سے ساری بات کی جائے تاکہ ہمارے لیے وہ حجت ہو سکے. قرآن میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے، قرآن معجزہ ہے، کلام پروردگار ہے، سب اس کے اوپر متفق ہیں. اگر کسی کی ہدایت ہوتی ہے تو اچھا، اگر کوئی دائرہ ولایت اس امامت میں آتا ہے تو بہت اچھا. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، معروف آیت، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ. یعنی جو مومن ہیں ان کے ساتھ خطاب ہے، یعنی ایک وہ شخص کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اس کے ساتھ خطاب ہے. جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کو مسلمان کہتے ہیں. یعنی وہ تین چیزوں کے اوپر اگر ایمان لے آئے، سر تسلیم خم کر دے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ دائرہ ولایت خداوند عالم میں آ جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے. ایک چیز کہ وہ، سب سے پہلی چیز کہ وہ توحید پروردگار کے اوپر ایمان رکھے کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی رب الکائنات ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی روز جزا کا مالک ہے، وہی سب کچھ. دوسری چیز، انبیاء کی نبوت اور ختمی مرتبت کے اوپر ایمان. اگر رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے، توجہ سے سنیے گا، اگر رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے تو یہ دائرہ اسلام میں داخل. تیسری چیز کہ اگر معاد کے اوپر ایمان لے آئے، توحید پر، نبوت پر اور معاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر سر تسلیم خم کر دے کہ بھائی میں ایک وحدہ لا شریک کی اتباع کرتا ہوں، میں معاد کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن میں نے مر جانا، ایک دن میں نے اس دنیا سے چلے جانا، اور تیسرا وہ جو خداوند عالم کی شریعت ہے وہ مجھ تک منتقل کی کس نے؟ رسول نے. کس نے؟ انبیاء نے. کس کے ذریعے؟ ملائکہ کے ذریعے. کس طرح سے؟ وحی کے ذریعے. ساری چیزیں ہمارے لیے کلیئر. ایسے ہی کوئی اس کے اوپر اس کو قبول کر لیتا ہے دائرہ اسلام میں داخل. لیکن آیت جب آتی ہے کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ کہ جو ایمان لے کر آئے، ایک درجہ بڑھا دیا پروردگار نے، کہا اسلام تم لے آئے ہو، ابھی ایمان لے کر آؤ، ابھی مومن بن جاؤ. اس مومن بننے کے لیے پروردگار کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ دو چیزیں تو پہلے سے موجود. اب جب دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے تو پروردگار اسی اطاعت کے ساتھ ایک اور کی اطاعت کو عطف کرتا ہے، کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اس کی بھی اطاعت کرو کہ جس کو پروردگار نے امام بنایا. اب پتہ یہ چلا، توجہ سے جملہ سنیے گا، اب پتہ یہ چلا کہ دائرہ امامت وہی ہے کہ جو دائرہ ولایت خدا ہے. کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کس شے میں کرو؟ کسی ایک شے میں کرو یا ہر شے میں کرو؟ ہر شے میں پروردگار کی اطاعت. اگر میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہوں تو خداوند عالم کی اطاعت میں، اگر میں اپنے کانوں کو استعمال کروں تو پروردگار کی اطاعت میں، اگر میں اپنی زبان کو استعمال کروں تو پروردگار کی اطاعت میں، اگر میں اپنے ہاتھوں کو، اپنے حواس کو استعمال کروں تو پروردگار کی اطاعت میں. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ واولی الامر منکم، اور اس کی اطاعت کرو کہ جس کو پروردگار نے تمہارے اوپر اولی الامر بنایا ہے، جس کو خداوند عالم نے تمہارے لیے امام مقرر کیا ہے. اچھا، یہاں پر ابھی اختلاف ہو گیا کہ بھئی اولی الامر سے مراد کیا ہے. توجہ سے سنیے گا، اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ وہ کون ہے اولی الامر؟ وہ کیسے ہیں اولی الامر؟ کیسے میں پہچانوں کہ وہ اولی الامر کون سے ہیں؟ میں مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ اولی الامر کون سے ہیں تاکہ میں ان کی اطاعت کر سکوں؟ خداوند عالم اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے، جہاں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اور وہ کہ جس کو میں نے تم لوگوں کے اوپر حاکم بنایا ہے, یعنی وہ کہ جس کو میں نے تمہارا امام بنایا ہے, اس کی ویسے ہی اطاعت کرو جیسے تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو, اس کی ویسے ہی اطاعت کرو جیسے تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو. اسی آیت کے ذیل میں پروردگار کو معلوم تھا کہ ممکن ہے کہ کچھ سوچ میں پڑ جائیں کہ وہ اس اولی الامر کو ڈھونڈے کہاں سے. آیا اس اولی الامر کو ہم خود سے قرار دے دیں یا پروردگارہ تو قرار دے گا؟ اسی آیت کے ذیل میں خداوند عالم کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تم اشتباہ میں پڑ جاؤ, اگر تم متنازع ہو جاؤ, اگر تمہیں پریشانی ہو جائے کہ وہ اولی الامر کون ہے, وہ کون مقرر کرے گا, کون جال کرے گا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بس اس بات کو تم اللہ کے اور اللہ کے رسول پر چھوڑ دو. جو اللہ کہے گا, جو اللہ کا رسول کہے گا, اسی کو اول الامر تسلیم کرو اور اطاعت ایسے ہی کرو جیسے رسول کی اطاعت کی ہے. دائرہ جملہ سنیے گا, دائرہ امامت معصومین وہی دائرہ امامت رسول خدا. معصوم کی بھی اطاعت, امام کی بھی اطاعت ویسی, میں نہیں قرآن کہہ رہا, امام کی بھی اطاعت ویسی کہ جیسے رسول کی اطاعت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھے کہیں پر اشتباہ ہونے لگے, اگر کہیں متنازع ہو جائے کہ یہ اولی الامر کون ہو سکتا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. کس صورت میں؟ کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ اور اللہ کے اس آخری جس کا خدا مالک ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اس کو پلٹا دو, اور جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے اس کو امام مان لو. آپ توجہ کریں یہاں پر کہ آیت نے کیسے خوبصورت طریقے سے امامت کو مشخص کیا ہے کہ اگر آپ کہیں پر متنازع ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹائیں. دو اصول یہاں پر آ گئے. تیسرا اصول کہ جو دائرہ اسلام میں انسان کو داخل کرتا ہے, پروردگار نے اس کو بعد میں ذکر کیا کہ تم اس وقت پلٹا سکو گے کہ جب تم اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ اگر تم اللہ اور آخر پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو گے تو اللہ کی طرف پلٹا دو. میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹایا تو سورہ مائدہ میں ایک صدا آئی خداوند عالم کی کہ رسول سے مخاطب ہیں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے رسول جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا. کس قدر اہمیت امامت کی, کس طرح سے قرآن امامت معصوم کے بارے میں شناخت کروا رہا ہے, کس طرح سے بتا رہا ہے کہ تمہیں کس کی امامت میں کن حدود کے اندر اس کو امام مانتے ہوئے اطاعت کرنی ہے. خداوند عالم نے حدود بھی مشخص کیے کہ وہ جو نظام امامت اس کی حدود کون سی. خداوند عالم نے یہ بھی مشخص کیا کہ امام کون, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. 67 نمبر آئے سورہ مائدہ کی, کہ دوبارہ سے سورہ مائدہ میں خداوند عالم جب دیکھتا ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر اور کھڑا کر کے یہاں تک کہ امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ 2 گھنٹے اٹھائے رکھا, اور اٹھانے کے بعد سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. خداوند عالم نے ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ابھی تک ہم قرآن سے بات کرتے رہے, ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ جو معصومین کے نام کے ساتھ رسول خدا کے زبان اتھر سے صادر ہوئیں. ہمارے پاس صحیح و سند کئی متعدد روایات ہیں کہ جن میں رسول خدا نے بیان کیا کہ میرے بعد آنے والے کون, میرے بعد آنے والے کون سے امام, ان کی امامت کیسی ہے, وہ کیسے امام ہیں. جب رسول خدا نے اس کا اعلان کر دیا نا تو سورہ مائدہ میں پروردگار کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج وہ سب کے سب کے جو کچھ امیدیں لگا کر بیٹھے تھے آپ کے دین سے, وہ سب کے سب مایوس ہو گئے. آج کا دن وہ کہ جس دن پروردگار نے ان سب کو مایوس کر دیا. قرآن کی آیات ہیں, قرآن کہہ رہا ہے جب تک اعلان امامت معصوم نہیں ہوا, توجہ سے جملہ سنیے گا, جب تک امامت امیر المومنین کا اعلان نہیں ہوا تب تک رضیت لکم الاسلام دینہ کی آیت نازل نہیں ہوئی. اسلام ہے, رسول ہیں, یہ سب ہے, شریعت ساری کی ساری آ گئی, لیکن جب یہ اعلان ولایت امیر المومنین ہوتا ہے, اعلان امامت امیر المومنین ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے کہنے پہ اس غدیر خم کے میدان پہ من کنت مولا کی صدا کو بلند کیا ہے, اس وقت پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں, واتممت علیکم نعمتی, آج میں تمہارے لیے نعمت کو تمام کرتا ہوں. اس سے پہلے پروردگار نے اسلام کو ایسا دین مقرر نہیں کیا تھا جس سے خدا راضی ہو. اب جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا تو پروردگار کی صدا آتی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن جب امیر المومنین کی امامت کا اعلان ہو گیا, آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. آج ایک ایسا اعلان ہو گیا, پتا چلا کہ دائرہ امامت معصوم وہی امامت وہی حکومت, دائرہ حکومت معصوم وہی دائرہ ولایت رسول, رسول خدا نبی ہیں, ان کے بعد نبوت نہیں ہے, ان کے بعد امامت کا سلسلہ ہے. لیکن کیا آیا امامت کا سلسلہ محدود نہیں, امامت کی حدود بھی وہی, امامت یعنی حکومت, بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سب متوجہ رہیں, امامت یعنی وہی حکومت, وہی دائرہ, وہی ساری چیز, وہی کہ جس کے اوپر رسول خدا کو حکومت دی گئی تھی, اسی دائرہ ولایت میں امامت کو, امام کو امامت دی گئی, اس حکومت میں امام کو حاکم مقرر کیا گیا. سب سے بڑی دلیل کہ خداوند عالم خود سے اپنے امام کو جعل کرتا ہے, کوئی اور اس منصب کے اوپر خود ساختہ نہیں آ سکتا. جو بھی خود ساختہ اس منصب پر آیا ہے قرآن میں, یا فرعون کے نام سے یاد کیا, یا قارون کے نام سے یاد کیا, یا نمرود کے نام سے یاد کیا, یا شداد کے نام سے یاد کیا, یا کسی اور نام سے یاد کیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم ہیں کہ جنہوں نے ان کو امامت عطا کی ہے, اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمارے حکم سے, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. خداوند عالم نے قرآن میں بیان کر دیا کہ تمہارا امام کون ہے. خداوند عالم نے بتلا دیا کہ دیکھو اگر تم کسی کی امامت کے قائل ہو تو اس کی امامت کے قائل ہو کہ جس کو میں نے تمہارے لیے امام بنایا ہے. حسین خدا کے بنائے ہوئے امام ہیں. خداوند عالم نے امام حسین کو امامت عطا کی ہے, اور اس امامت کے دائرے میں جو آ سکے ہیں خداوند عالم نے ان کو عام انسان نہیں رہنے دیا. اس امامت کے درجے پر پہنچنے والا امام اس کی ویسے ہی اطاعت ہے کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. یا اگر جملہ بدل کے کہوں کہ اگر اس امام کی اطاعت کی ہے تو ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کی ہے. ان کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. لیکن افسوس کہ امام کو دیکھتے رہے، چونکہ نظام امامت سے واقف نہیں تھے، چونکہ امامت کو نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے صرف 72 تھے جو اکٹھے ہو سکے۔ چونکہ امام کو تو سب نے دیکھا نا، امام کو تو سب دیکھ رہے ہیں، امام کے سامنے تو سب موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف کمبر سمجھ سکے ہیں کہ میرا امام کون ہے۔ اس امام کی اطاعت واجب، اس امام کی اطاعت ضروری کہ جس کو پروردگار نے امام بنایا۔ ہمارے نزدیک، توجہ سے سنیے گا، ہمارے یعنی شیعوں کے نزدیک، مذہب مکتب اہل بیت کے نزدیک، یہ جو امامت کا تعین ہے یہ فقہی نہیں، کلامی مسئلہ ہے، یعنی وجوب فقہی نہیں ہے، وجوب کلامی ہے۔ وجوب فقہی سے مراد کہ انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا امام مقرر کرے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا امام، اپنی حجت انسانوں کی ہدایت کے لیے خود مقرر کرے۔ جملہ مشکل تھا کہ خداوند عالم پر ضروری ہے، واجب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، خداوند عالم پر ضروری ہے کہ اس کائنات کی ہدایت کے لیے ایک امام کو مقرر کرے۔ یہ جو وجوب کلامی، اس کو کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم پر ضروری ہے کہ وہ اس کائنات میں ایک امام کو مقرر کرے، اس کو علم کلام میں قاعدہ لطف کہا جاتا ہے۔ قاعدہ لطف یعنی پروردگار حکیم ہے، پروردگار کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، خداوند عالم کا کوئی کام بھی لغو اور عبث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کوئی کام انجام دے اور وہ لغو ہو، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کوئی فعل انجام دے اور وہ عبث ہو، اس کے پیچھے کوئی علت نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ہر وہ ذات، توجہ سے سنیے گا، ہر وہ ذات کہ جو اپنے عمل کے پیچھے ایک علت رکھتی ہو، اپنے عمل کے پیچھے ایک سبب رکھتی ہو، اس ذات کو حکیم کہا جاتا ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اس کا فعل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بس جب اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی خداوند عالم نے اگر اس کائنات میں کسی بھی موجود کو وجود جب عطا کیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں؟ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اگر خداوند عالم نے اس کائنات میں مچھر کو خلق کیا ہے تو کسی وجہ سے، اگر خداوند عالم نے پانی کو خلق کیا ہے تو کسی وجہ سے، اگر خداوند عالم نے اس کائنات میں ان تمام موجودات کو خلق کیا ہے تو کسی وجہ سے، چونکہ حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، بغیر حکمت کے کوئی بھی فعل انجام نہیں دیتی ہے، جب وہ حکیم ہے تو جب اس نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کے مقصد حیات کو اپنا قرب بنایا ہے، جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کی حیات کا مقصد کچھ اور نہیں مگر کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قرب خدا کی، قربتن اللہ کی۔ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں کیوں؟ قربتن اللہ۔ میں روزہ رکھتا ہوں کیوں؟ قربتن اللہ۔ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو کیوں؟ قربتن اللہ۔ بس انسان جو بھی عمل قربتن اللہ کی نیت سے انجام دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے واجب کیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر تم نے میرے قریب آنا ہے یا نہیں، مجھے تمہیں اپنے قریب کرنا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا۔ انا علینا للہدا، سورہ لیل کے گھر فرماتا ہے کہ مجھ پر ہدایت ہے، مجھے ہدایت کرنی ہے۔ اگر وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا نام کوئی رکھتے چلے جائیں، حتیٰ اگر جملہ آپ کے اوپر گوارا ناگوار گزرے تب بھی، کہ خداوند عالم نے جب پسر سعد کو خلق کیا تھا تو اس چیز کے ساتھ خلق کیا تھا کہ میں اس کی ہدایت کروں گا. اگر خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی بھی مخلوق کو خلق کیا ہے تو اس ہدف کے ساتھ خلق کیا ہے کہ مجھے اس کی ہدایت کرنی ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى, مجھ پہ خداوند عالم کے اوپر ہے کہ میں ہدایت کروں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے. مجھ پہ ہے کہ مجھے اس کی ہدایت کرنی. خداوند عالم اپنے اوپر خود سے واجب قرار دیتا ہے. یہ جو فعل حکیم ہے, یہ جو کہ حکمت سے خالی نہیں ہے, اس حکیم کا اگر اس مقصد میں کہیں پر انسان کی معاونت نظر آتی ہے تو اس کو لطف کہا جاتا ہے. لطف یعنی پروردگار انسان کو ایک ایسی شے عطا کرے کہ جو شے باعث بنے اس کے قرب کا. اللطف الذی یقرب العبد الی اللہ ویبعدہ عن المعصیہ. لطف اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے کو اللہ کے قریب کر دے اور اس کو معصیت سے, گناہ سے دور کر دے. اس کو لطف کہتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ امامت کا منصب جو خدا عطا کرتا ہے, یعنی امام مقرر کرتا ہے, وہ قاعدہ لطف کے ساتھ ہے, یعنی وجوب کلامی ہے, یعنی پروردگار کے لیے ضروری ہے کہ ایک امام کو معین کرے ہمارے درمیان, ایک امام کو معین کرے ہمارے درمیان تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے, تاکہ وہ ہماری ہدایت کرے. ایک امام کو معین کرے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے لطف ہو اور مجھے خداوند عالم کی اطاعت کے قریب کر دے, خداوند عالم کی معصیت سے دور کر دے. ایسی ذات کو جب پروردگار ہمارے درمیان, جملہ سنیے گا, ایسی ذات کو لطف کے ساتھ پروردگار جب ہمارے درمیان ہدایت کے لیے رکھتا ہے کہ جس کے فعل کے ساتھ اگر انسان فعل انجام دے تو وہ خدا کا قرب بن جائے, اگر اس کے فعل کے مخالف انسان فعل انجام دے تو خدا کی معصیت بن جائے, ایسے انسان کو کہ جس کو پروردگار ہماری ہدایت کے لیے ہمارے درمیان مقرر کرتا ہے اسی کو امام کہتے ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
کل ایمان, نعرہ حیدری,
نعرہ
آل محمد پر بلندتر
صلوات, صلی اللہ محمد.
بس ہمارے پاس ہر قسم کی دلیل موجود, ہمارے پاس ہر قسم, ہمارے پاس نقلی دلیل موجود قرآن سے ثابت کہ امام کس کو ہونا چاہیے. توجہ سے جملے سنیے گا. مجھے معلوم ہو گیا کہ امام کس کو ہونا چاہیے, مجھے یہ پتہ چل گیا کہ دائرہ امامت امام کیا ہے, مجھے عقل نے بھی آ کے بتا دیا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے جب اس نے مجھ پر لطف کیا ہے تو مجھے امام عطا کیا تاکہ اس لطف کے ذیل میں میں خداوند عالم کے قریب ہو جاؤں, مقصد حیات کے قریب ہو جاؤں اور معصیت سے دور ہو جاؤں. اب ضروری یہ ہے, جملہ غور سے سنیے گا, ضروری یہ ہے کہ جیسے جیسے امام کہتا چلا جائے انسان ویسے ویسے کرتا چلا جائے. اگر امام کہتا ہے کہ دیکھو محرمات سے بچو, ضروری ہے کہ میں محرمات سے بچنا شروع کر دوں. اگر امام یہ کہے کہ دیکھو واجبات ادا کرو, ضروری ہے میں واجبات ادا کروں. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبوت کے منصب کے بعد پروردگار امامت کو عطا کرتا ہے. نبی نے شریعت آپ کی خدمت میں عرض کر دی, پروردگار نے جو احکام تھے پروردگار کے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, آپ کو بتا دیے. اب آپ مانیں یا نہ مانیں, امام ایسے نہیں کرتا. امام آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے کہ میں تب تک نہ چھوڑوں گا جب تک کہ خدا کے قریب نہ کر دوں. اگر انسان کو مجلس اعضا, توجہ سے سنیے گا, اگر انسان کو ذکر سید الشہداء خدا کے قریب کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ اطاعت امام ہو گئی. اگر انسان کو ذکر سید الشہداء خداوند عالم سے دور کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ ذکر سید الشہداء نہیں ہوئی، معصیت ہو گئی. استعمال معصوم کا نام کیا گیا، جس طرح سے صفین میں استعمال قرآن کو کیا گیا، قرآن کو استعمال کیا گیا نا، امیر المومنین کے مقابلے پہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا. بھائی جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا امامت کے مقابلے میں لوگ پریشان ہو گئے. امام علیہ السلام نے اس آیت کا حوالہ نہیں دیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر حق کو پہچانو، تم پلٹ کے واپس میرے پاس ہی آؤ گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اگر تم متنازع ہو جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ، تو سمجھ لو کہ تمہیں اس کو دوبارہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دینا ہے، اور اللہ کے رسول ہر دو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے نظر آتے ہیں، معصوم کی امامت کو بیان کرتے نظر آتے ہیں. بس ہر وہ شے کہ جو امام علیہ السلام کے توسل سے، ہر وہ چیز، ہر وہ وجود، ہر وہ ذکر، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل کہ جو معصوم کے کہنے پر انسان انجام دے اور خدا کے قریب ہو جائے، سمجھ لیں کہ یہ خداوند عالم کا لطف ہے کہ اس نے آپ کے درمیان اس امام کو رکھا اور آپ کی ہدایت کر دی. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ بھی یہی تھی کہ آج امام ہی کا نام لے کے تفرقہ، آج امام ہی کا نام لے کے ذکر سید الشہداء ہی کر کے تفرقہ، امام بارگاہ تقسیم، ممبر تقسیم، افراد تقسیم، ایک دوسرے سے ملنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں، ایک دوسرے سے الفت نہیں، ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے سے بڑھ کر کچھ کرنے کی نہیں معلوم تمنا کہوں یا اس کو لالچ کہوں، حرص کہوں، کیا کہوں. پچھلے سال 9 محرم پہ مجھے ایک جگہ جلوس میں تقریر کرنی تھی، تو وہ تقریر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، تو میں نے وہ جو بانیان آزاد ہیں ان سے پوچھا کہ بھی تقریر کیوں لیٹ ہوئی. انہوں نے کہا آغا صاحب باہر جلوس میں دو سنگتیں لگی تھیں، ان دونوں کا آپس میں جھڑپ ہو گئی اور ایک سنگت چھوڑ کے چلی گئی اور باقاعدہ گالیاں دیتی گئی، اپنی زبان کو نجس کرتی گئی، توجہ سے سنیے، اپنی زبان کو نجس کرتے گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں دونوں سنگتیں گزشتہ 5 گھنٹوں سے ماتم کر رہی ہیں. کس کا ماتم؟ کسی ہمارے آپ کا ماتم نہیں، امام حسین کا ماتم، کسی اور کا نہیں، جس نواس رسول کا ماتم، کربلا کا ماتم، کربلا کا ذکر، امام حسین کا نام لے کے سینے پہ ہاتھ مارتے رہے. کہتے ہیں کہ مولانا وہ باہر ان کی جھڑپ ہو گئی کہ ایک سنگت والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ درست ماتم نہیں کر رہے، وہ بہتر کر رہے ہیں. اس کے اوپر دونوں کی جھڑپ ہو گئی اور جھڑپ کے نتیجے میں ایک سنگت وہاں سے چلی گئی. یہ کون سا ماتم؟ یہ اس دائرہ امامت میں آتا ہے، وہ اس حکومت میں آتا ہے کہ جس حکومت کا بھی ہم نے ذکر کیا. کیا آیا کہیں گے کہ یہ قاعدہ لطف کے تحت پروردگار نے ان پر یہ لطف کیا کہ ان کے درمیان حسین کو رکھا؟ اسی امامت کو لے کر تقسیم، اسی امامت کے مفہوم کو لے کے کہ جو مقرب ہے، کہ جو خداوند عالم کے قریب کرنے والا ہے، جو مومنین کو آپس میں قریب کرنے والا ہے، جو الفتیں محبتیں بانٹنے والا، جو 72 کی تلاش میں کہیں کہیں جا کر اس 72 یا 313 کا اہتمام کرنے والا، وہ ذکر سید الشہداء کے جس نے اہتمام کرنا ہے آخری حجت کے ظہور کے لیے، وہ کہ جس نے امام عالی مقام کا آ کر انتقام لینا، اس کے لیے سب جمع، اس حسین کے لیے سب جمع، اس کے دائرہ ولایت کو سمجھنے کے لیے، اس کی امامت کو سمجھنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے. لیکن میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں اسی مفہوم امامت کو لے کے تقسیم ہو گیا. اسی امامت کے مفہوم کو لے کر میں کربلا سے دور چلا گیا. اسی مفہوم امامت کو لے کر میں نے جس کا ذکر کر رہا ہوں حسین کو چھوڑ دیا. کس قدر انسان کے لیے مشکل ہے اس شے کا تصور کہ اس قدر پاکیزہ ذات کا ذکر کرے اور تصورات نجس رہیں. وہ کہ جس کو پروردگار مطہر بنا کر بھیجے. ابھی ہم اندر یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ذکر کرنا کروانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ ذکر کرنا کروانا توفیق کی بات ہے, خداوند عالم کی توفیق ہے آپ لوگوں پر خاص کہ جو خداوند عالم آپ کو حسین کے نام پر اس فرش ازا پہ جمع کر گیا. نہیں تو کسی کو کوئی لالچ ہے, کسی کو کوئی حرص ہے یہاں پر آنا, کوئی اپنا مسئلہ لے کر آیا, سب ذکر حسین کے لیے بیٹھے, سب امام علی مقام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, سب ایک جگہ جمع. اسی امامت کے مفہوم کو لے کر ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. وہ کہ جو خداوند عالم نے اپنی ذات کے اوپر جملہ بول دیتا ہوں ابھی آپ تعامل کر سکیں گے, وہ جس کا نسب کرنا پروردگار نے اپنی ذات کے اوپر واجب کیا, وہ کہ جس کا نہ کرنا نقض غرض لازم آتا ہے. اگر پروردگار امام کو منسوب نہ کرتا, اگر خداوند عالم کی طرف سے امام جعل نہ ہوتے, اگر خداوند عالم کی طرف سے امام کو قرار نہ دیا جاتا تو نقض غرض لازم آتا نا, یعنی غرض پروردگار کی خلقت سے قربتاً اللہ یعنی اپنے قریب کرنا, اور اگر امام نہ ہوتے تو یہ غرض حاصل نہ ہوتی, یہ ہدف حاصل نہ ہوتا. تو خداوند عالم کے جو حکیم ذات ہے ممکن ہے کہ وہ ایسے فعل کو انجام دے کہ جس سے نقض غرض لازم آئے, معصوم کو مبعوث نہ کرے, امام کو ہمارے درمیان نہ رکھے, اس ذکر کو ہمارے درمیان نہ رکھے, ہماری ہدایت نہ ہونے دے, ہمیں قریب نہ ہونے دے, لیکن انسان کے تصورات, انسان کا نفس, یہ عجیب باتیں ہیں کہ کوئی آ کر یہ کہتا چلا جائے کہ فلاں کی سازش ہے اور فلاں نے ایسا کیا. اگر میرا نفس حسین کا صحیح ادراک کر لے تو کس کی جرت ہے کہ جو مجھے کربلا سے نکال سکے. دنیا کی کوئی طاقت حبیب ابن مظاہر کو کربلا سے نکال سکی؟ ہم فلاں ایجنسی کے اوپر, فلاں پتہ نہیں کون سے شخص کے اوپر اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں, اپنے کندھے سے بوجھ اٹھائیں اور ان کے کندھوں پہ ڈال دیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے یہ ہوا, نہیں تو میں تو امام کے ساتھ تھا, تمہاری وجہ سے ایسا ہوا, نہیں تو میں امام کے ساتھ تھا. اگر میں کربلا میں جانا چاہوں, اگر میں کربلا میں داخل ہو جاؤں تو کسی کی جرت ہے, کسی ابلیس کی جرت ہے کہ جو مجھے کربلا سے نکال سکے؟ امام حسین شب عاشور سب کو بٹھا کر جنت میں ان کے مقامات دکھا رہے تھے. میں نے کسی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ اگر کسی کو امام علیہ السلام نے اس کا مقام دکھایا ہے اور کسی دوسرے کو نہیں دکھایا تو امام سے اس نے تقاضا کیا ہو. میں نے نہیں پڑھا کہ کسی نے تقاضا کیا ہو. وہ سب اس تصور کے ساتھ تھے کہ جنت تو جو ملنی ہے وہ مل گئی, خداوند عالم ہمیں حسین کے ساتھ کربلا میں لے آیا. اب وہ کون سی جنت ہے کہ جو حسین کے بغیر ہو؟ وہ کون سی جنت ہے کہ جس میں میرے مولانا ہوں, ہمارے مولانا ہوں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں. امام علیہ السلام نے اسی خاطر, اسی ہدایت کے لیے کہ خداوند عالم کے حکم سے اس ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے, کبھی کسی قاصد کو بھیجتے تھے, کبھی خود چلے جاتے تھے. عبید اللہ ابن حر جوفی کا آپ کو عرض کیا, امام علیہ السلام ایسا وار کرتے تھے ہدایت کے لیے کہ انسان رہ نہیں پاتا تھا. جب بھی کسی کے پاس کسی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور اس کو بلا لاؤ کہ حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں, تو کسی اور کو نہیں, علی اکبر کو بھیجتے تھے. مولا علی اکبر کو بھیجتے تھے کہ جاؤ علی اکبر, چونکہ یہ مولا کے فرزند ایسے ہیں کہ جو گفتار میں, رفتار میں, چال میں, دکھنے میں رسول خدا کی شباہت ہیں, رسول خدا جیسے ہیں. عبیداللہ ابن حرے جوفی کے پاس بھی علی اکبر ہی کو بھیجا, کہتا ہے مولا سے کہہ دو میں نہیں آ سکتا, کہ جس کے بعد امام حسین خود تشریف لے گئے. جب خود تشریف لے کر گئے تو جس نے تلوار اور گھوڑا امام علیہ السلام کو دیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کو یہ تلوار اور گھوڑا دے رہا تھا تو باقاعدہ اپنے گھوڑے کی تعریف کرتا تھا, کہتا مولا میرا گھوڑا ایسا ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر کسی کا تعاقب کیا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نے اس کو پکڑ نہ لیا. یہ میرا گھوڑا ایسا ہے کہ اگر اس میں بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے تعاقب کر رہا ہے تو ہو نہیں سکا کہ اس گھوڑے نے مجھے اسے نجات نہ دلا دی, مجھے نکال نہ لیا. امام کہتے ہیں نہ مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت ہے, نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے, نہ تمہاری ضرورت ہے, میں تو تمہیں لینے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں آزاد کر سکوں, تاکہ تمہیں کربلا میں لے جاؤں. لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جس کو پہلے عثمانی المذہب کہا گیا, مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے, امام نے اپنا احرام کھول دیا, وہ حج کر کے جب واپس جا رہے ہیں کوفہ کی جانب تو امام علیہ السلام کے خیمے کے آس پاس اپنا خیمہ لگا رہے ہیں, لیکن ذرا فاصلے پہ لگاتے ہیں امام سے ان کا سامنا ہو جائے. یہ شہید زہیر ابن قین ہے کہ جہاں پر بھی امام علیہ السلام اپنا خیمہ لگاتے تھے اس سے کچھ فاصلے پر اپنا خیمہ لگاتے تھے تاکہ معصوم کا سامنا نہ ہو. جب امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جو بار بار اس طرح فاصلے پہ خیمہ لگاتا ہے, تو امام کے انصار نے کہا کہ مولا یہ زہیر ابن قین ہے. امام نے دوبارہ مولا علی اکبر سے کہا کہ جاؤ اکبر, جاؤ اور زہیر کو میرے پاس بلا لو. مولا علی اکبر گئے. مقتل کہتی ہے کہ زہیر ابن قین اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنی زوجہ کے بھائی اور غلام کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. تو آگے تشت رکھا ہے کھانے کا, جب کھانا بالکل کھانے لگے ہیں تو باہر سے کسی نے خیمے کی دستک دی اور پوچھا کون ہے, نوالا ہاتھ میں ہے, تو کہا حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں. مقتل کہتی ہے کہ ہاتھ میں نوالا ہے, اس نوالے کو لیا نہیں, وہیں پر رکھا, اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے وہ وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں خبر دی گئی تھی, حسین ابن علی کربلا جا رہے ہیں. ان کی زوجہ دلہم کہتی ہیں کہ جاؤ تم جا کے بات تو سن کے آؤ مولا کی, مولا کہتے کیا ہے. کہتے ہیں حضرت زہیر ابن قین نے مولا علی اکبر کے پیچھے چلنا شروع کیا, چند قدم چلے تھے کہ دنیا بدل گئی. امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے گئے. یہاں پر مقتل کی کتابیں خاموش ہیں. اے کاش کسی نے لکھا ہوتا کہ اندر کیا بات ہوئی ہے. زہیر ابن قین امام علیہ السلام کے خیمے سے جیسے ہی باہر آئے تو روایت کہتی ہے کہ ایسے ہے کہ جس طرح سے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو, اس قدر خوش ہیں کہ واپس تیزی کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے اور آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا میرا ساتھ یہیں تک لکھا تھا, میں حسین ابن علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. دیکھو تم اپنے بھائی کے ساتھ, میرے غلام کے ساتھ واپس کوفہ چلی جاؤ, یہ مال میں تمہیں دیتا ہوں اور جتنا میرا اور مال ہے وہ سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں, تم یہاں سے چلے جاؤ. تو آگے سے دلہم کہتی ہے کہ ہم نے تو آخرت تک کا سفر ساتھ رکھا تھا. کہتے ہیں نہیں, ابھی یہ موت کا سفر ہے کہ جو بھی حسین کے ساتھ جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کو مار دیا جائے گا. تو دلہم کہتی ہے کہ مجھے بھی وہاں پر ساتھ لے جائیں. کہتے ہیں نہیں, میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. دلہم کہتی ہے کہ مجھے ساتھ لے جائیں, میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں کربلا میں. تو آگے سے مسلسل زہیر ابن قین منع کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ دلہم کا جملہ سنیں گے. دلہم کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول زادیاں بھی حسین کے ساتھ آئی ہیں. मैंने सुना है कि अली और बतूल की बेटियां भी साथ हैं। ज़ुहैर इब्ने कैन की गैरत ने जोश मारा, कहती है ए दलहन, तूने अपने आप को रसूल ज़ादियों जैसा समझा है? तूने अपने आप को अली और बतूल की बेटियों जैसा समझा? दलहम जानती है कि अरब का कानून यह है कि जब जंग होती है ना, तो जंग होने के बाद जिसको कत्ल कर दिया जाता है ना, तो उसकी औरतों को कनीज बना लिया जाता है। कैसे मुमकिन है कि कोई सानिया ज़हरा की तरफ आंख उठा के देखे? कैसे मुमकिन है कि कोई रसूल ज़ादियों की तरफ आंख उठाकर देखे? ज़ुहैर इब्ने कैन ने दलहम को साथ नहीं लिया। ज़ुहैर इब्ने कैन खुद चले गए और दलहम कूफा चली गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ करबला में उसी प्यास को, उसी शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। शबे आशूर सबको समझा रहे हैं, सबको बतला रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि देखो कल आशूर है और हमें सबसे पहले हुसैन पर कुर्बान होना है। देखो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे होते हुए बनी हाशिम में से कोई एक भी शहीद हो जाए। देखो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे होते हुए हुसैन को कोई जख्म लगे, ऐसा ना हो। मौला अब्बास को खैमे के पीछे ले गए और पीछे ले जाके कहते हैं अब्बास, आपको पता है कि अली ने आपको क्यों मांगा था? आपको पता है कि अली ने क्यों दुआ की थी, आपको मांगा था? आगे से मौला अब्बास ने अंगड़ाई लिया तो शज्जाउनी या ज़ुहैर, ए ज़ुहैर क्या आया तू मुझे शुजात दिलाता है? अभी तो मुस्लिम का बदला भी बाकी है। मैंने मुस्लिम की ज़ौजा से वादा किया था कि जिसने तेरे शौहर को कत्ल किया है उसको अपने हाथों से कत्ल करूंगा। ए ज़ुहैर क्या आया तू मुझे शुजात दिलाता है? आशूर का दिन चढ़ा है, ज़ुहैर इमाम हुसैन की हिफाजत में मुसलसल हिफाजत कर रहे हैं, इस कदर ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं कि एक कातिल कहता है कि मैं तुझे कत्ल करके तेरी जिस्म को आग लगाऊंगा। ज़ुहैर कहते हैं कि हुसैन की मोहब्बत में अगर मुझे कत्ल किया जाए, मेरे जिस्म को आग लगाई जाए, मेरी राख को हवा में उड़ा दिया जाए, मुझे फिर से जिंदा किया जाए, मैं हुसैन को नहीं छोड़ूंगा। कैसा शहीद, कैसा मददगार। जंग की ज़ुहैर इब्ने कैन ने, जब जंग की ना तो जख्मों की ताब न लाते हुए जब जीन से जमीन पर आए हैं ना, तो एक दफा अपने मौला को आखिरी सलाम किया है, ए हुसैन ज़ुहैर की तरफ से आखिरी सलाम। इमाम हुसैन लाशाए ज़ुहैर पर पहुंचे हैं, वज़ा खद्दहु अला खद्दे, अपने गालों को ज़ुहैर के गाल पर रख दिया। फबका बुका अन शदीदा, और एक बहुत ही ऊंचा नाला और फुगा बुलंद की इमाम हुसैन, ए ज़ालिमो तुझे नहीं मालूम कि तूने किसको कत्ल किया, और तुम लोगों को नहीं मालूम कि तुमने किसको मार दिया। उधर ज़ुहैर की सौजा कूफा में मौजूद है। जब आशूर का दिन गुजर गया ना, जब 11 मुहर्रम को निदा दी गई कि कूफा के बाजारों को सजा दिया जाए कि कैदी आ रहे हैं, दलहम समझ गई कि ये वही कैदी हैं कि जो करबला में शहदा के कैदी हुए हैं। एक दफा दलहम ने जब अपनी घर की छत पे जाके 12 मुहर्रम को देखा ना, तो एक नेजे पर ज़ुहैर के सर को बुलंद देखा। जैसे ही बुलंद देखा सजदे में गिर गई, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब दलहम से रहा ना गया, एक अंदर से कफन को लिया, कफन लेके अपने गुलाम को बुलाया। गुलाम को बुला के कहती है देख गुलाम ये कफन ले, करबला के मैदान में जा, वहां पर ज़ुहैर के लाशे को ढूंढ और वहां पर कफन देकर उसकी तदफीन करके आ जा। अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे बख्श दूंगी। जानती है ना उनके जहन में तो यही है कि अगर रसूल ज़ातियां है तो ये भी तो नवासा रसूल है ना, अरे किसकी जुर्रत है कि कोई हुसैन की बेहुर्मती करे। अपने गुलाम को भेजा है, गुलाम करबला गया, अब दलहम मुंतजर है। अभी जहन में ये है कि भी गुलाम गया होगा,
अभी वापस आ रहा होगा। जब वापस आने का वक्त आया ना, अपने घर की छत पे गई है, देखा गुलाम घोड़े पर सवार है, आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है, भाग कर दरवाजे पे गई है, गुलाम को जाके कहती है, हे गुलाम तूने मेरे जुहेर को कफन दे दिया। गुलाम का सर नीचे झुका है, ऐ गुलाम क्या आया तूने मेरे जुहेर को कफन नहीं दिया। दोबारा सर झुका और देख मैं तुझे आजाद नहीं करूं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी अबा का दामन हटाया, कफन को वापस किया, ऐ बीबी तू मुझे आजाद न कर, लेकिन मैं जब करबला पहुंचा था ना तो कफन है एक जो लाशे बिखरे हुए थे, अब लाशे हुसैन के पास से गुजरा, लाशे हुसैन पहचाना नहीं जाता था, अरे कफन एक था, किस किस का नवाब कफन। أجركم على الله ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.